السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الزکات، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1396. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارینا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. چونکہ زکوٰۃ ایک ایسا چیپٹر ہے جو کہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹلس ہیں، مطلب جو بیسک اس کے ارکان ہیں، اس میں زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے نماز امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی امپورٹنٹ ہے. اسی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے. کھیتی باڑی پر زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی ہے، وہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم. اور کھیتی باڑی پر اگر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کیسے دی جاتی ہے، اور اس کے لیے عشر کا طریقہ، عشر دیا جاتا ہے اور خرچ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگ تو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ 90% لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بزنس پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. یعنی ٹوٹل جو بھی آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، اگر وہ نصاب کے مال سے زیادہ ہو تو اس صورت میں آپ کو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور سال کے آخر میں پورے تجارت کے مال پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو. اور دوسری بات، کہاں دینی ہے، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، اور زکوٰۃ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے. کیونکہ ہمارا دین ہمیں کوئی بھی حکم دیتا ہے، جب شریعت ہمیں کوئی حکم دیتی ہے، یعنی اس کا بہت عظیم مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا. اور زکوٰۃ کا مین مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے، کوئی شخص بھوکا نہ رہے، کوئی شخص یعنی ایسی زندگی نہ گزارے جس میں اس کے لیے حسرت و یاس ہو، کہ ہر معاشرے کا ہر فرد اتنا تو گزارا کر لے، اس کو اتنا مل جائے کہ اس کی اپنی بیسک جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو اسی بنا پر الحمدللہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کا جو اجر بتایا گیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر ہم جو کتاب زکوٰۃ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی امام بخاری بہت ہی جو اہم اور امپورٹنٹ احادیث ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور عنوانات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اور رسول اللہ نے کہاں کہاں دی، اور اس کی ترغیب کیسے دلائی جائے، اور اس کو کہاں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اور اس سے معاشرے میں کس طرح سے خوشحالی آتی ہے. اور اگر آپ نے غلطی سے کسی کو دے دی تو آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، اور لیکن دوبارہ دیں گے تو پھر اور اجر ملے گا، لیکن آپ کی طرف سے ادا ہو گئی، سمجھے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے ون بائی ون حدیث میں. آج ہماری حدیث 1396 ہے. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، محمد بن عثمان بن عبداللہ بن واحب سے بیان کیا ہے، ان سے موسیٰ بن طلحہ نے، اور ان سے ابو ایوب نے، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جنت میں جانے والا عمل بتائیے. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، وتقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ، آپ سوچے جنت میں جانے کا کتنا آسان اور کتنا خوبصورت نسخہ ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی عمل کرنے والی، اور ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، یعنی جس میں عبادت کی بات آ جاتی ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب تک ہم ایک طرح سے مومن نہ ہو پوری طرح سے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو جیسے ہی شریک ٹھہرا دیے تو وہ گناہ تو کبھی قابل معاف نہیں ہے. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم یہ تین عمل بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں دیکھیں اصل میں صلہ رحمی میں ایکچولی جملہ تو بہت چھوٹا سا ہے، ایک لفظ ہے صلہ رحمی، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. یعنی صلہ رحمی میں پوری رشتہ داری آ جائے گی، کہ پوری رشتہ داریوں کو نبھانا، حقوق العباد ادا کرنا، تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور صلہ رحمی کرنا. تو جنت میں جانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، زکات ادا کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کے لیے صلہ رحمی کا لفظ کیوں آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ اور ان ویڈیوز میں یہ تھا کہ سورہ کہف پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے حدیث سے، سورہ ملک رات میں سوتے وقت پڑھنا کہیں سے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، پہننے والے زیورات پر زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی علماء کا فتویٰ بھی دیا گیا تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ، وہاں پر کچھ کٹ پیسٹ کر کے اس طرح سے، جبکہ تمام، حالانکہ ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے، لیکن آخر میں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ لیکن بہتر ہے کہ دے دی جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر پتہ چلے گا کہ پہننے والے زیورات پر بھی زکات ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے آخر میں تمام علماء کا فتویٰ پھر یہی آتا ہے کہ وہ ان کا ذاتی اوپینین ہوتا ہے کہ پہننے والے زیورات پر زکات نہیں ہے، لیکن آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ زکات دینا ہے پھر بھی۔ اب آپ سوچئے، تو اس کو کٹ پیسٹ کر کے اس طرح سے کیا گیا تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں آپ سوالات کے لیے، یا ایسی ویڈیوز نہ ڈھونڈیں یوٹیوب پر جو آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ایسے اوتھینٹک سورس پر جائیے جو مطلب خیر کی دعوت دینے والے لوگ ہوں، جو خیر میں آگے بڑھانے والے ہوں، نہ کہ روکنے والے۔ سورہ کہف صحیح حدیث سے ثابت ہے، سورہ ملک کو رات میں پڑھنا، ایکچولی حدیث تو موقوف ہے وہ، لیکن اس میں دیکھیں حدیث کے علاوہ صحابہ کے اثر جو ہے، یعنی صحابہ کرام جب بات کرتے ہیں تو اس کو اثر کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو اتنی کثرت سے صحابہ کرام نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو کیا ہم صحابہ کی باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، نہیں جھٹلا سکتے۔ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن رات میں سوتے وقت پڑھنا ثابت ہے یہ نہیں ہے، یعنی سورہ ملک کی فضیلت تو ہمیں پتا ہے، وہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن رات میں سوتے وقت تو کئی صحابہ نے گواہی دی کہ رسول اکرم سوتے نہیں تھے جب تک کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو کیوں ایسے لوگوں کے پاس جانے جنہوں نے کہیں سے کوئی صحیح سے علم بھی نہیں حاصل کیا اور بس اٹھا کر فتوے دے دیتے ہیں؟ تو بہرحال بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسے اسلام کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو زکات اگر دے رہے ہیں، مسلمان تو زکات دینے سے بھی روکنا چاہ رہے ہیں، اگر مسلمان اپنے پہننے والے زیورات پر زکات دے رہے ہیں، خواتین دیتی ہیں، تو ان کا کیا جاتا ہے؟ دینے دیجئے، زیادہ سے زیادہ مستحق مسلمانوں کو پیسہ ملے گا الحمدللہ، اس سے خوشحالی آئے گی، لوگوں میں زیادہ یعنی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، تو کیوں روک رہے ہیں بلا وجہ ان کو؟ بہرحال آگے حدیث دیکھیے 1397، ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کے کہا کہ ہم سے عفان بن مسلم نے، اور کہا کہ ہم سے وہب بن خالد نے، ان سے یحیی بن سعید بن حیان نے، ان سے بزرعہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکات دے، اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یعنی بیسیکلی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی فرائض کی ادائیگی کر لے گا، یعنی فرائض کو پورا کر لے گا، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ، عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر ایک تو مداومت ہو یعنی ہمیشگی ہو، اور دوسرا فرائض کی پابندی، کیونکہ پہلے فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اتنی فکر کرتے ہیں، کبھی پوچھتے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بارے میں، کبھی تہجد کے بارے میں، کبھی اشراق اور بہت سی نفل نمازوں کے بارے میں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فرض نماز ہی سے پیچھے ہوتے ہیں، فجر ہی نہیں ہوتی ان کی، تو ایسی نفل نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ کہ آپ فرض چھوڑ دے رہے ہوں؟ تو پہلے تو مین فرض کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے نا، تو پہلے فرض کی فکر کریے، اس کے بعد دوسری نمازوں کی۔ تو ایکچولی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نفلیات کا سوال بعد میں ہوگا، پہلے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پر اس شخص کی ایمانداری کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس پر سے زیادہ عمل نہیں کروں گا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ شخص سنتیں پڑھے گا ہی نہیں یا نفل پڑھے گا ہی نہیں، نہیں، سنت اور نوافل بھی ادا کرے گا، جیسے ہم جانتے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صرف بے رغبت کی اور سستی کی وجہ سے نوافل کو اور سنتوں کو ترک کر دینا یہ فسق میں شمار ہوگا، نافرمانی میں شمار ہوگا۔ اور اس لیے جو سنن کو ترک کرنے والے، یعنی جو سنتوں کو چھوڑ دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وعید آئی ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر ایکچولی بات بتانا مقصود یہ تھا اور یہ حدیث سے ثابت کرنا مقصود یہ ہے کہ فرائض کی پابندی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین تو بہت زیادہ پیچھے رہتے تھے اس بات کی کہ رسول اکرم نے جو جو کچھ کیا اس کو وہ فالو کریں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے ماشاء اللہ. تو ہمیں بھی سنتوں کی اور نوافل کی پابندی بھی کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے مین فرض ہے، پہلے فرض کی پابندی کریے، پھر انشاءاللہ نوافل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جی اب اگلی حدیث دیکھیے. ہم سے حجاج بن منہال نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، اور کہا کہ ہم سے ابو جمرہ نصر بن عمران سے بغی نے، کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ربیع قبیلہ کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مظہر کے کافر ہمارے اور آپ کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں اور راستے پر امن ہوتے تھے. تو آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلائیے یہ بتا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں. یہ جو قبیلے جو وفد تھا یہ والا عبد القیس قبیلے کا، اس کے بارے میں اور کوئی مشہور حدیث معلوم ہے آپ کو؟ پہلی بات تو اس قبیلے، ہم نے کتاب العلم میں بھی پڑھا تھا اس کو، کتاب الایمان میں بھی غالباً پڑھا تھا اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو. ایکچولی آپ دیکھیں کہ اتنی مشکلات ہونے کے باوجود، راستے پر امن نہ ہونے کے باوجود، راستے میں لوگ ان کی جانوں سے کھیلتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے، تب بھی وہ لوگ رسول اکرم کے پاس سننے کے لیے آئے. اس سے ان کی تڑپ پتہ چلتی ہے دین کے تعلق سے. آج تو ہم کو جہاں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ دیکھیں. اور دوسری بات، اس میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی سمجھدار تھا، جس نے پہلے اپنے اونٹ کو باندھا اور پھر رسول اکرم سے ملنے کے لیے آیا وہاں پر، جبکہ دوسرے لوگ افراتفری میں دوڑتے دوڑتے آئے، اور یہ شخص بہت ہی پروقار انداز میں اپنی سواری کو باندھنے کے بعد آیا. اس سے اصل میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی سواری کی بھی فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ وفد، یہ گروپ، یہ ڈیلیگیشن، وفد کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو جو ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں لوگ دوسری جگہ سے. تو یہ وفد رسول اکرم کی خدمت میں آیا تھا، انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ آپ ہم کو ایسی مختصر سی بات بتا دیں جو ہم یاد رکھ سکیں اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بھی اس کے متعلق بتا سکیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں. اور سبحان اللہ، رسول اکرم کا تعلیم تربیت آپ دیکھیے، بعض اوقات اب گن کر باتیں بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں. پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینا. یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا. پھر آپ نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں. اور میں تمہیں کدو کے، جو کدو اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ لوگ اس کے کچھ برتن جیسے بناتے تھے، ایک سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا ہوتا تھا، یعنی کدو کو جب آپ زمین میں ڈال دیں، اس کا کدو جو ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر کا پورا جو گودا ہوتا ہے وائٹ وائٹ، وہ نکال لیں تو اس کا ایک برتن جیسا بن جاتا ہے، لمبا سا برتن بن جاتا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ وہ کدو میں سے اندر سے گودا نکال دیتے تھے وائٹ، اور وہ جو اس کا کیا کہیں گے، اس کو کیپ جیسا بن جاتا ہے وہ، یا بالکل ایک برتن جیسا بن جاتا ہے، یعنی ایک جگ کی طرح بن جاتا ہے وہ. تو لمبا سا کدو جو کہ پورا اس کی اسکن ہوتی تھی اور اس میں سے کوئی ہول نہیں ہوتا تھا، اس کو زمین کے اندر رکھ دیتے تھے اور اس کے اندر پھر کھجور ڈال دیتے تھے سڑنے کے لیے، تاکہ اس کی اچھی شراب بن جائے، یا گیہوں وغیرہ جو بھی گرین ہوتا تھا جسے وہ شراب بناتے تھے وہ ڈال دیتے تھے اس میں، اور اس کو کئی دن تک زمین میں رکھتے تھے اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد اس کو نکالتے تھے تو پھر وہ شراب بن جاتی تھی. تو اس کا برتن، تو تومبی سے اور ہنتم سے، یعنی کدو کے جو کھول ہوتا ہے اس سے، اور نقید یعنی کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن اس سے، اور ایک اور برتن ہوتا تھا زفت لگا ہوا برتن، یہ ایک قسم کے زفت بسرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا کہ اسے استعمال سے منع کرتا ہوں. تو یعنی چار چیزوں سے آپ نے منع کیا اور چار چیزوں کا آپ نے حکم دیا، اور اس سے یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کیونکہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنے کا ذکر آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو کوئی آپ کے پاس آتا تھا کوئی ڈیلیگیشن تو آپ ان کو مختصر باتیں بتاتے تھے تاکہ ان کو یاد رکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہر کوئی آنے والے عالم فاضل تو نہیں ہوتے تھے اور اس زمانے میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا تھا، صرف حافظے کی مدد سے، حافظے کے زور سے وہ لوگ چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ تو اسی لیے رسول اکرم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع کیا۔ تو اس سے زکوٰۃ کی فرضیت نکلتی ہے کیونکہ آپ نے اس کا امر یعنی اس کا حکم دیا، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ فرائض میں سے ہے۔ تو چار قسم کے برتن جن کے استعمال سے آپ نے ان کو منع فرمایا وہ یہ تھے کہ جن میں عرب کے لوگ شراب بطور ذخیرہ رکھا کرتے تھے، یعنی ذخیرہ مطلب اس کو سٹور کرنے کے لیے، اور اکثر انہی میں سے ان میں سراہی اور جام کا کام لیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل تو سراہی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے دیکھو گا سراہی سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کو، ایک ٹوٹی سی جیسی لگی ہوتی ہے، جب آپ اس کو جھکائیں گے تو اس میں سے جو بھی مشروب ہے وہ گلاس میں گرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے وہ سنا بھی ہوگا شعر نا کہ ابھی یاد نہیں آ رہا پہلا مصرع، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، یہ اس کا سیکنڈ مصرع ہے۔ تو سراہی جب جھکاتے ہیں تو گلاس اس سے فل ہوتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس میں شراب بنتی تھی، اس وجہ سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں شراب معلوم ہو گیا کہ حرام ہو گیا اور لوگوں نے بنانا چھوڑ دیا، تو پھر وہ برتنوں کا استعمال بھی جائز ہو گیا، کیونکہ ان برتنوں میں رکھنے سے شراب اور زیادہ نشہ آور ہو جایا کرتی تھی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے ان کے استعمال سے منع فرما دیا تھا۔ اور یہ وقتی ممانعت تھی، بعد میں جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ چیزیں گناہ ہیں اور ان لوگوں نے شراب بنانی چھوڑ دی، تو پھر وہ برتنوں کا استعمال بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی سبحان اللہ کتنی حکمت ہے رسول اکرم کی باتوں میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہوں سے بچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہوں کے جو اسباب ہیں، جو سورسز ہیں، یا جن کی وجہ سے گناہ ہو سکتے ہیں آگے چل کے، ان سے پرہیز کرنا بھی لازم و ملزوم ہے، یعنی اس راستے پر بھی جانا ضروری نہیں ہے جہاں سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے یا گناہوں کے لیے دل میں آمادگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ لا تقرب الزنا، یعنی ان کاموں کے بھی قریب نہ جاؤ جن سے زنا کے لیے آمادگی کا امکان ہو۔ تو سبحان اللہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جو ہمیں گناہ کے راستے کی طرف جانے سے بھی روکتا ہے تاکہ گناہ میں نہ پڑ سکے انسان۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ بہت اچھا شعر ہے یہ، اصل میں ایکچولی عاجزی کے لیے نا، کہ انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، اور عاجزی کیا ہوتی ہے، دوسروں کو دینے والے ہی بنتے ہیں ہم، کہ سراہی سے سیکھیں کہ سراہی جھک کر دوسروں کے لیے پیمانے بھرتی ہے، تو ہم بھی دوسروں کو دینے والے بنیں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں کہ ہمیشہ درگزر سے کام لیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ دینے والے بنتے رہیں، کبھی دوسروں کی کسی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ جی اگلی حدیث دیکھیے 1399، ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کے کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے زہری نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال اور جان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ رسول اکرم کا فرمان تھا، سوا اسی کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور حساب کا اس کا حساب اللہ تعالی کے ذمے ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی، میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکات اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی فرق کرے گا، ڈفرینشیٹ کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکات کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکات مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے زکات میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں ان سے لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر ہی حق پر تھے۔ سبحان اللہ، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق جو کہ بہت ہی دورس نتائج پر نظر رکھنے والے تھے اور فہم و فراست میں سب سے آگے تھے، جیسے کہ اور ان کی فہم و فراست پتہ چلتی ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو وہ رونے لگے تھے۔ تو کیوں رو رہے تھے جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی؟ تو کہ اس میں اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چونکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے کہ ہم اس وقت ابو بکر کو نادان سمجھتے تھے کہ ارے دیکھو یہ بوڑھے شخص کیوں رو رہے ہیں، اس میں تو خوشی کی بات ہے سورے میں کہ فتح اور نصرت حاصل ہو گئی اور یہ رو رہے ہیں. ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ ہم سے زیادہ فہم و فراست والے تھے. وہ جانتے تھے کہ جب رسول اکرم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کے جانے کا وقت بھی اب قریب آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو ابو بکر صدیق کی یہ فراست تھی کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا اور ان کو نان مسلم قرار دیا. تو بہت سارے جو رسول اکرم کی وفات کے بعد بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے. اصل میں مرتد مطلب اسلام سے پھر جانا, اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا. اور وہ کیا سمجھے کہ اسلام چونکہ ختم ہو گیا رسول اکرم کی وفات سے, لہٰذا وہ بت پرست واپس بن گئے. جیسے مسلمہ کذاب اس وقت جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, کچھ لوگ اس کے پاس چلے گئے اور بعض مسلمان رہے, مگر زکات کی فرضیت کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور یوں تاویل کرنے لگے قرآن کی آیت کی کہ زکات لینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا. تو ایکچولی مخاطب تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, لیکن اس کا نظام تو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا تھا. تو بہرحال ان لوگوں نے قرآن کی غلط تاویلات کی, اس کا غلط مطلب لیا, اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب تو رسول اکرم کی دعا کسی کو نہیں مل سکتی, لہٰذا اب کیسے زکات لی جائے گی. تو کل قیامت کے دن پوچھ تو ہوگی, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو زکات دینا لازم ہے. تو پھر ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جو شخص نماز کو فرض کہے گا مگر زکات کی فرضیت کا انکار کرے گا, ہم ضرور ضرور اس سے جہاد کریں گے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں حضرت ابوبکر کی رائے سے اتفاق کیا اور سب صحابہ متفق ہو گئے اور زکات نہ دینے والوں سے جہاد کیا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست تھی. اگر وہ اس عزم سے کام نہ لیتے تو اسی وقت اسلامی نظام درہم برہم ہو جاتا, اور جس کا جو دل چاہتا کرتا کہ کبھی فرائض کو چھوڑ دیتا, کبھی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا, کبھی کچھ چیزیں داخل کر دیتا. تو ابوبکر صدیق نے اپنے عزم مصمم سے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا. آج بھی اسلامی قانون یہی ہے کہ کوئی شخص محض کلمہ گو ہونے سے مسلمان نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ نماز اور زکات, روزہ اور حج کی فرضیت کا اقرار نہ کرے. اگر وہ کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا, اور ان کو وقت پر اگر ادا نہ کرے تو بھی مسلمان نہیں رہے گا. تو جو کوئی بھی اسلام کے رکن کی فرضیت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. تو بہرحال تو ابو بکر صدیق کا فتویٰ موجود ہے کہ جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا حج کے تعلق سے جو فرمان ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کی فہرست طلب کی تھی, انہیں لسٹ منگوائی تھی کہ جو مسلمان ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جن پر حج فرض ہے مگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان پر جزیہ قائم کر دو, وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں. جزیہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کے انڈر رہتا ہے, تو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے. تو آپ نے ایسے لوگوں کو نان مسلم سمجھا جنہوں نے حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا, یعنی وہ صاحب حیثیت تھے. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس تو کتنے ایسے صاحب حیثیت لوگ ہیں, کتنے یعنی کروڑوں کی زمین ہے ان کے پاس, کھیتی باڑی ہے اور کئی گھر ہیں, زیورات ہیں, سب کچھ ہے, صاحب حیثیت ہے, لیکن حج کے لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ بچوں کی شادیاں جو نہیں ہوئی یا کچھ اور ذمہ داریاں کہ گھر بنے گا جب جائیں گے. تو گھر بنانا فرض نہیں ہے, حج فرض ہے. آپ کے پاس اتنا پیسے کہ آپ کا گھر بن سکتا ہے اور حج ہو سکتا ہے, تو آپ کو حج کرنا پڑے گا پہلے, لیکن ہماری یہ بات سمجھی نہیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. زکات دینے پر بیعت کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا کہ اگر وہ کفار و مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دینے لگے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان شمار ہوگا. ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن خالد نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے, زکات دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ آتے تو وہ زکات کی فرضیت پر بھی بیعت کرتے تھے. پھر زکات نہ ادا کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہے ہم دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے پس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی اور پہلو اور کمرے داغ دی جائیں گی، کہا جائے گا یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رہے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو، یعنی اپنے مال کو جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو یہاں پر یکنزون کا لفظ ہے، کنز کہتے ہیں ایسے مال کو جس پر زکات جس کی زکات نہ ادا کی گئی ہو۔ تو کوئی بھی مال جو آپ کے پاس کیش رکھا ہو نصاب سے زیادہ ہے، یا آپ کے پاس زیورات کی شکل میں ہو اور نصاب سے زیادہ ہو اور اس کی زکات نہیں ادا کی گئی، تو وہ کنز کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کنز ہی یعنی وہ خزانہ ہی جو جمع کیا ہوا تھا اور اس کی زکات نہیں نکالی گئی، تو اسی کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا اور اسی سے داغ لگائے جائیں گے۔ امیجن کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، سے اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی انسان کو اس کی تکلیف پہنچے۔ آپ دیکھیں، ہم تو روٹی کی بھاپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، مجھے ہمیشہ وہی مثال یاد آتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اس سے گزرا ہوگا، ہم روٹی توے پر جب سینکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اور روٹی اچھی خاصی پھول جاتی ہے، اور جب ہم اس کو گھماتے ہیں روٹی کو تو بعض اوقات اس میں سے کہیں سے کوئی لیک ہو جاتی ہے نا، یعنی کوئی ہول ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بھاپ نکلتی ہے وہ انگلی کو لگتی ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ریڈ نشان ہمارے انگلیوں پر پڑ جاتا ہے، تو ہم تو وہ بھاپ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ صرف روٹی کی بھاپ ہے، ڈائریکٹ آگ کی تپش نہیں ہے وہ، تو وہ آگ کیسی ہوگی پھر، اور جہنم کی آگ تو کتنی خطرناک ہوگی، جو دنیا کی آگ سے کئی زیادہ گنا بڑی ہے۔ تو کیا کریں گے دنیا میں جمع کر کے، کیوں نہیں اس کو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے؟ تو زکات فرض ہے اور زکات ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے کہیں پر بھی نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں دے۔ جیسے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ عیدی کی شکل میں دے دیں، گفٹ کی شکل میں دے دیں، تحفے کی شکل میں دے دیں، شادیوں میں دے دیں، مکان بنانے کے لیے دے دیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سب نہیں ہو سکتا زکات میں۔ زکات اصل میں بیسک نیڈس کے لیے، غریب اور مسکین جو مسلمان ہیں ان کے لیے، ان کا حق ہے، اور ایسے لوگوں کا حق ہے جو ٹھیک ہے بظاہر لگتا ہے کہ اچھا یہ جاب کر رہے ہیں لیکن ان کی جاب ان کو پوری نہیں پڑتی، وہ محنت سے کماتے ہیں لیکن ان کا محنت سے کمایا ہوا 15 دن میں پورا ہو جاتا ہے، باقی کے 15 دن بیچارے ایسے ہی قرض لے کر گزارا کرتے ہیں، اور ان کے پاس آمدنی کا یعنی انکم کا کوئی اور سورس نہیں ہے، اور لوگوں سے لپٹ کر بھی نہیں مانگتے، دروازوں پر جا کر نہیں مانگتے، عزت دار ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، زکات ایسے لوگوں کو دینی ہے، اور اس میں زکات کا مالک بنا دینا ہے آپ کو۔ جی، اگر وہ روٹی کی بھاپ لگتی ہے نا تو کئی دن تک جلن نہیں جاتی، اور جب ہم وضو کرتے ہیں ذرا سا گرم پانی لگ جاتا ہے ہاتھ کو ہمارے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو کنز، آپ لکھ لیں اس کی ڈیفینیشن، کنز اس مال کو کہیں گے جس کی زکات نہ دی جائے، اور اکثر صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے کہ یہ آیت اہل کتاب، مشرکین اور مومنین سب کو شامل ہے، اور یعنی اگر چاہے کوئی مسلمان بھی اور وہ زکات نہ دیتا ہو تو پھر وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث دیکھیے، 1402، ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابو الزناد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن حرمز عارج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس، جنہوں نے ان کا حق کی زکات ادا نہ کیا تھا، اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے، کھر مطلب پیر ان کے، بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر، یعنی جہاں وہ چلائے گا ہمیں چل رہی ہوں، دھویا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو، اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو اللہ کا حکم یعنی زکات پہنچا دیا تھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی الفاظ آتے کہ وہ جانور منہ سے کاٹیں گے، 50,000 برس کا جو دن ہوگا اس دن یہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لے یا وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، یعنی جنت میں یا دوزخ میں۔ تو اس حدیث میں دراصل رسول اکرم نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ اپنے اموال ایون اونٹ بکری وغیرہ میں سے، یعنی جانوروں پر بھی زکات ہے اصل میں، مقررہ نصاب کے تحت زکات نہیں ادا کریں گے، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا جو یہاں پر بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت زیادہ غربت تھی، یعنی اتنا نہ بزنس عام تھا، نہ ہی کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوا کرتی تھی، اور اسی بھی نفر مسکین بہت زیادہ ہوتے تھے. اور زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی تاکہ مسکینوں کا حق ادا ہو سکے، ان کو بھی خوشحالی میں اثر آئے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، حدیث 1403. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم نے بیان کیا، ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے، ان سے ابو صالح سمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، بلیک ڈاٹ، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے. جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا. بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، بلکہ کنجوسی سے بھی زیادہ وسٹ یہ مذموم صفت ہے. بخل ان کنجوسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، لیکن بخل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتا اور اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا ہے. تو یہ گنجا سانپ اس طرح لپکے گا کہ وہ شخص انہیں بھاگے گا، کہا جاتا ہے، اور وہ سانپ کہے کہ میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال سے حقداروں کا حق نکالنے والا بنائے. ہم پڑھتے ہیں نا وہاں پر جب 29 پارے میں کہ تمہارے مال میں ہر حقدار کا اور سائل کا، للسائل والمحروم، ہر مانگنے والے کا اور محروم کا حق ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال سے ان لوگوں کا حق نکالیں. اور پہلے سونا چاندی بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی، اب آج کے دور میں نوٹ ہیں جو جمع ہوتے ہیں، اور لوگ گڈیاں بنا بنا کر رکھتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نکالتے نہیں ہیں. تو اگر انہوں نے اس مال کو جمع کر کے رکھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی یا ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کیا، تو اسی مال سے ان کو داغا جائے گا یا وہ گنجے سانپ کی شکل و صورت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کیا، اپنے رسول کو بھی اجازت نہیں دی کہ رسول اللہ حدیث سے بتائیں کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں، بلکہ قرآن میں وہ 8 مدات آئے ہیں. تو اسکول کی فیس آپ دیکھیں، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کی فیس ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسکول کی فیس کو کیوں نہیں دینا ہے، تھوڑی سی اس کی حکمت پر غور کریں. آپ جس بچے کو اسکول کی فیس دیں گے، ہو سکتا ہے وہ 500 روپیز منتھلی ہو، ٹھیک ہے، انڈین یا پاکستانی روپیز 500 روپیز، لیکن اب ایک دوسرا آئے گا کہ میں تو اپنے بچے کو حسان اکیڈمی میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس کی فیس 2000 روپے مہینہ ہے. کوئی کہے گا کہ میں تو فلاں فلاں اکیڈمی میں ڈالنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میرا بچہ بہت بڑا آدمی بنے، تو بڑی اسکول میں ڈالنا چاہتا ہوں، تو اس کی 5000 روپے منتھلی فیس ہو، 5000 روپیز. تو آپ کس کس کو کتنی فیس دیں گے؟ وہی 5000 روپے جو منتھلی فیس جا رہی ہے ایک بچے کی، پورے ایک فیملی کا خرچہ نکل سکتا ہے پورے راشن کا. تو وہ کھانا پینا زیادہ ضروری ہے کہ اس کا یہ اتنی بڑی اکیڈمی میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ 2 پہلے ایک کوشچن آیا تھا کہ ان کا بچہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، MBBS کر رہا تھا، اور سارے لوگ مل کر کہہ رہے تھے کہ غریب ہے، پڑھنے کا شوق ہے، تو لہٰذا اس کو سب زکوٰۃ میں سے پیسے دو، اور اس کو MBBS کے لیے 14 لاکھ یا 15 لاکھ، ابھی کی پرانی بات ہے، ابھی تو 50 لاکھ سے کم MBBS میں کہیں بھی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یعنی یہ تو ایک نادانی اور بیوقوفی ہوگی، بلکہ کہ آپ زکوٰۃ کی رقم میں سے 25-25 لاکھ MBBS پڑھنے کو دے رہے ہیں، وہ کب ادا کرے گا آپ کی 25 لاکھ کی، اور کب سوسائٹی کے لیے فائدہ مند بنے گا؟ وہ تو جیسے ہی MBBS کر لے گا وہ تو اپنی فیس رکھے گا، وہ غریبوں کا فری میں علاج تھوڑی کرے گا. تو اب ہر ایک کا کرائٹیریا الگ ہوگا، ایک کی فیس 10000 ہوگی، ایک کی فیس 5000 ہوگی، ایک کی 1000 ہوگی، ایک کی 100 روپیے ہوگی اسکول کی فیس. تو اسی لیے شریعت نے ایسے دروازے کھولنے کو بند کر دیا الحمدللہ. آپ کس کس کو کریں گے اور کہاں کہاں کنٹرول کریں گے؟ جب آپ ایک بار کہیں گے کہ اسکول کی فیس کے لیے جائز ہے دینا زکوٰۃ کی رقم، تو پھر تو اس کے لیے لوگ اپنے MBBS کی فیس بھی لیں گے پھر تو. اور اسی طرح سے جب آپ ہاسپٹل کے لیے دروازہ کھولیں گے، تو لوگ ایک کہیں گے کہ میرے آپریشن کے لیے 1 لاکھ لگتا ہے، ایک کہیں گے کہ 1000 لگتا ہے میرے آپریشن کے لیے، تو پھر آپ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ آپریشن کے لیے دیتے چلے جائیں گے؟ اسی لیے میڈیکل ایکسپینسز کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. हाँ आप बेसिक जो नीड्स है पहले वो पूरी करो, बाकी दूसरी चीजें बाद में नफिल सदकात में से दे दो ना। अगर इतनी ही हमको किसी को हमदर्दी है सोसाइटी के लोगों की, तो हम अपने नफिल सदकात में से दे दें उनको जो साहिब हैसियत लोग हैं। लेकिन जकात जो कि फर्ज है एक चीज, उसको आप अल्लाह ताला ने जहां बताया आपको उसको वहीं खर्च करना है, ठीक है। ये जकात बेसिक नीड्स के लिए है, तायुशात के लिए नहीं है, ये याद रखें। हाँ तायुशात के लिए कब दी जाएगी, वो जब मुआशरे से पूरी तरह से गरीबी खत्म हो जाएगी और अब पैसा बच रहा है, जकात लेने वाला कोई नहीं है, हर कोई साहिब हैसियत है, तो फिर आप एक्स्ट्रा चीजें करिए, जो दिल आता है जो दिल में आता है वो करिए, क्योंकि अब जकात लेने वाला ही कोई नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या मुआशरे से आज जकात लेने वाले खत्म हो गए हैं, या भूखे लोग खत्म हो गए? नहीं हुए ना। तो ये चीज है, उनको मंथली खाने के खर्च के लिए पैसे नहीं है, तो उनको ढूंढिए ना, अपने बेवा यतीम बच्चों को ढूंढिए, या ऐसे लोगों को जिनके घर में मर्द है लेकिन माजूर पड़े हुए कमा नहीं सकते, तो उनके खाने पीने की जरूरियात का ख्याल रखें। तो कपड़ा और खाना पीना ये बेसिक नीड्स में आए, पहले जकात नहीं खर्च की जाए। जिस माल की जकात दी जाए वो कंज नहीं है, हदीस 1404। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ओकिया से कम चांदी में जकात नहीं है। हमसे अहमद बिन शबीब ने बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उनके वाले जो थे शबीब ने, उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने और उनको बिन शहाब ने और उनसे खालिद बिन असलम ने, उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के साथ कहीं जा रहे थे, एक आराबी ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह ताला के उस फरमान की तफसीर बतलाइए, यानी वही वाली आयत जो लोग सोने और चांदी का खजाना बनाकर रखते हैं। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने उसका जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी जकात न दी तो उसके लिए वैल यानी खराबी है। यह हुक्म जकात के अहकाम नाजिल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने जकात का हुक्म नाजिल कर दिया तो अब वही जकात माल दौलत को पाक कर देने वाली है। यानी अगर आज किसी के पास सोना चांदी है और वो जमा करता है सोना चांदी, लेकिन उसकी जकात भी निकाल देता है, तो फिर उस पर कोई पकड़ नहीं होगी उसकी, यानी उसको वो अजाब नहीं मिलेगा। तो सोना चांदी जमा की जा सकती है, लेकिन हिर्स व हवस के लिए ना हो, लेकिन ऐसे इंसान अगर शौक रखता है या कुछ और बात है तो रख सकता है अपने पास सोना चांदी, ये कैश माल भी रख सकता है, लेकिन फिर वो हर साल होने के बाद यानी कमरी साल गुजरने के बाद उसके ऊपर वो 2.5% जकात निकाल दे कैश मनी पर, या सोना है तो उसके कैलकुलेट करके कि उसकी कितनी कीमत है उसका 2.5% उसका भी निकाल दे, तो वो कंज नहीं रहेगा। तो बहरहाल अगर कोई माल जमा करता है तो वो गुनहगार नहीं है, बशर्ते कि वो उसकी जकात अदा करता हो, हालांकि तकवा के खिलाफ है, यानी माल जमा करना तकवा के खिलाफ है, क्योंकि रसूल अकरम ने कभी भी माल जमा नहीं किया। बल्कि आपको मालूम होगा कि एक बार आप नमाज पढ़कर फौरन घर की तरफ इस तरह से गए जैसे लोगों को फैलांगते हुए, जैसे आपने कभी नहीं किया था। जब वापस आए तो लोगों ने हैरान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मामला था, हमने कभी आपको ऐसे नहीं देखा जाते हुए। तो कहा कि मुझे नमाज के दौरान याद आया कि कुछ अशरफियां घर में पड़ी हुई थी, यानी सोने के दीनार, तो मैंने सोचा कि वो मैं खैरात कर दूं या खैरात करने का हुक्म दे दूं घर वालों को, ऐसा ना हो कि वो घर में पड़े रह जाएं। तो सुभान अल्लाह, आप देखिए कि इससे रसूल अकरम का मिजाज पता चलता है कि आप घर में माल जमा रखना नहीं चाहते थे। और सोने का जो यानी कितने सोने पर जकात देनी चाहिए, आप लोगों को मालूम ही होगा कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, इससे ज्यादा अगर किसी के पास हो तो उसको टोटल पूरे पर जकात निकालनी पड़ेगी। तो जिसने हर माल की जकात निकाल दी तो वो कंज नहीं है, और 2.5% निकालनी पड़ेगी आपको अपने सोने और चांदी पर जकात, उसको कैलकुलेट करवा के, यानी आप आज की प्राइस पूछेंगे सोने की कि क्या प्राइस है, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि जो बेचने वाली प्राइस होती है वो कैलकुलेट करें, कुछ कहते हैं कि जो खरीदने वाली प्राइस है वो कैलकुलेट करें, कितना फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल जो भी आपको करना है जो भी प्राइस से आप करेंगे तो 2.5% आपको जकात निकालनी पड़ेगी। हमसे इसहाक बिन यजीद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमें शोएब बिन इसहाक ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे याहिया बिन इब्ने कसीर ने खबर दी कि अम्र बिन याहिया बिन अम्मारा ने उन्हें खबर दी अपने वालिद याहिया बिन अम्मारा बिन अबुल हसन से, और उन्होंने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 ओकिया से कम चांदी में जकात नहीं है, और 5 ऊंटों से कम में जकात नहीं है, और 5 वसक से कम गल्ले में जकात नहीं है। ठीक है, तो असल में गल्ला भी जब आपके पास जब तक के 700 ग्राम गल्ला ना हो जाए, 700 किलोग्राम, तो तब तक के आपको उस पर कोई जकात नहीं देनी है। जब 700 से ऊपर का होगा, 5 वसक कहते हैं उसको, तो तब आपको जकात निकालनी पड़ेगी और उश्र निकालना पड़ेगा उसका 10वां हिस्सा। ठीक है, اور 52.5 تولہ چاندی اس سے کم ہے تو نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر ٹوٹل چاندی پر زکات نکالنی پڑے گی 2.5%۔ اور سونا تو آپ لوگ جانتے ہیں 7.5 تولے۔ اور اسی طرح سے زمین کی پیداوار پر جب تک وہ ایک نصاب تک نہ پہنچ جائے تب تک کہ اس پر بھی زکات نہیں ہے، عشر نہیں ہے مطلب اس پر۔ ہم سے علی بن ابی ہاشم نے بیان کیا، انہوں نے حشیم سے سنا، کہا کہ ہمیں حسین نے خبر دی، زید بن وہاب نے کہا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دیے، میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف ہوا کچھ قرآن کی آیت کے بارے میں، اور وہی والی آیت تھی کہ الذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کے متعلق ہمارا اختلاف ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے، اس میں اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفہ تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی، عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا، وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو، پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے، یعنی ایک دیہاتی قصبہ جیسا تھا بالکل شہر سے دور، اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا، یعنی امیر المومنین کا اتنا ان کے نزدیک الحمدللہ ان کی اطاعت کا جذبہ تھا اور اطاعت کروں گا۔ ایکچولی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا صحابہ سے ڈفرنٹ خیال رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی قسم کا سونا اور چاندی جمع نہیں کرنا ہے، یعنی ان کو ایکچولی مال سے ایک نفرت سی ہو گئی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے اس بنا پر جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہلے اصل میں کچھ اور تھے نا، یعنی ان کا جو قبیلہ تھا وہ ان کا پورا قبیلہ اسٹریٹ رابر کا کام کرتا تھا پہلے اسلام سے پہلے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کو یعنی ایک مال سے ایک چڑ جیسی پیدا ہو گئی تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سبحان اللہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے چینج کیا، بہت ہی عالی مرتبت صحابی تھے اور زہد ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، درویشانہ نظریہ رکھتے تھے اور ان کی نظیر نہیں ملتی، بہت ہی بزرگ قسم کی شخصیت کے مالک تھے سمجھے، تو چونکہ جب ایسے جو کوئی نیک لوگ ہوتے تو ان کے پاس لوگ زبردستی جمع ہوتے ہیں نا، مطلب جمع غفیر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، تو لوگ اعتقاد میں زیادہ نہ بڑھ جائیں، تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو دور بھیج دیا تھا، اور رسول اکرم نے کہا تھا کہ اگر کسی عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے، سبحان اللہ، یعنی اس قدر وہ نیک صفت تھے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا کہ کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے، تو لہٰذا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت بھیج دی، اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اختلاف زیادہ نہ بڑھے اپنے پاس مدینہ بلا لیا۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو کچھ اور سمجھ لیں، اور یا پھر وہ جو اختلاف ہوا تھا اس کو اور ہوا دینے لگے، تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے فتنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کہا کہ تم کوئی دیہات میں چلے جاؤ، اصلاح کے طور پر انہوں نے کہا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کتنے فرما بردار کہ انہوں نے خلیفہ کے ہر حکم کی پابندی کی اور ایک ربضہ نامی گاؤں میں جا کر رہ گئے اور وفات تک وہیں رہے، اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ تو یہ حدیث ایک اور حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مرفوع حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا تو کہاں جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک شام میں، آپ نے فرمایا کہ جب وہاں سے بھی نکالا جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر مدینہ آ جاؤں گا، آپ نے فرمایا جب وہاں سے بھی نکالا جائے گا تو کیا کرے گا، تو ابو ذر نے کہا تھا کہ میں اپنی تلوار سنبھال لوں گا اور لڑوں گا، آپ نے فرمایا بہتر بات یہ ہے کہ امام وقت کی بات سن لینا اور مان لینا، وہ تم کو جہاں بھیجے چلے جانا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسی ارشاد پر عمل کیا اور ایک لفظ نہ کہا، اور آخر دم تک ربضہ ہی میں رہے، اور جب آپ کا انتقال کا وقت آیا، کہا جاتا ہے، تو آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ تھی یعنی اس وقت کا تصور کر کے رونے لگی، کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، کفن کے لیے بھی کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ دنیا سے بیزار قسم کے شخص تھے، یعنی کوئی پیسہ نہیں رکھتے تھے پاس میں، کوئی کپڑا ایکسٹرا نہیں تھا، کوئی یعنی کہا جاتا کہ ان کے گھر میں ان کے پاس ایک چارپائی تھی، ایک چمٹا تھا، ایک توا تھا اور ایک پتیلا سا تھا، بس یہ تین برتن تھے، بس اسی میں کھانا بنتا تھا اور کچھ برتن نہیں تھے، تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ یہ کیا سانپ بچھو پال رکھے ہیں، تو ان کی بیوی پریشان ہو گئی کہ کیسے کریں، تو ان کو پیشن گوئی یاد آ گئی رسول اکرم کی، اور وہ بیوی یعنی ابو ذر جب ابھی زندہ تھے ان کو یاد آ گئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری وفات کے بعد اس ٹیلے پر جا بیٹھنا، قافلہ آئے گا وہی میرے کفن کا انتظام کرے گا. اور ایسا ہی ہوا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے ایک قافلے کے ساتھ، ادھر سے گزرے اور صورت حال معلوم کر کے رونے لگے، پھر کفن دفن کا انتظام کیا اور کفن میں انہوں نے اپنا امامہ ان کو دے دیا. سبحان اللہ. تو یہ حدیث سے بہت سارے فائدے نکلتے ہیں. ایک تو رسول اکرم کی خبر سچ ثابت ہوئی، سبحان اللہ، کہ رسول اکرم کی ہر جو دی گئی خبر تھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول تھے. کوئی اور تو نہیں بتا سکتا تھا آگے ہونے والی باتیں، یہ رسول اکرم نے بتائی تھی اور آپ کو اللہ تعالی نے بتائی تھی. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بات پر تو اتفاق تھا ان کا کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن شریعت نے کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں کہ جو اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بھی لازم و ملزوم تھیں. اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو حکام ہوتے ہیں علماء کے ساتھ ان کو مہربانی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہی دین کو باقی رکھتے ہیں. اور حضرت معاویہ نے دیکھی یہ جسارت نہیں کہ کھلم کھلا ابو ذر کی مخالفت کرے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ تک معاملہ پہنچایا اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ برحق خلیفہ تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کہ کوئی سختی نہیں کی ابو ذر پر، حالانکہ وہ ان کی تاویل کے خلاف تھے، کیونکہ ابو ذر کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ہر قسم کا مال کنز ہے، چاہے اس کی زکات نکالی جائے چاہے نہ نکالی جائے. ان کا اوپینین یہ تھا کہ مال جمع ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود کس طرح سے وہ لوگ معاملات کتنے اچھے سے ہینڈل کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپس میں اہل اسلام ہیں اگر کوئی چیز میں اختلاف بھی ہو اور جواز ثابت بھی ہو جائے تب بھی وہ فساد یا اس میں نہ پڑے، ایک دوسرے کو یعنی کھینچا تانی میں نہ لگے رہیں، جس کی وجہ سے اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمان میں بھی بہت بڑی مصلحت تھی کہ مدینہ سے چلے جاؤ، کیونکہ کیا ہوگا کہ پھر اب یہ جو متنازع ہو گیا تھا، ایک ایسا معاملہ ہو گیا تھا نا کہ ایک میں ابو ذر فیور میں تھے اور ایک میں خلاف میں تھے ایک معاملے کے، جبکہ تمام صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ مال ہر مال کنز نہیں ہوتا، مال جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس بات کو شدت سے لیتے تھے کہ نہیں، مال جمع ہی نہیں کرنا ہے. اور سب کے سب صحابہ مجتہد تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مجتہد اپنے اجتہاد کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی اگر فقہ میں کسی کی رائے کسی کے خلاف ہے تو آپ اس کو غلط نہیں قرار دے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ہر مجتہد کی رائے اپنے حساب سے صحیح ہوتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو تو بھی اس کو اپنے اجتہاد کا ایک اجر ضرور ملے گا. جیسے بعض اوقات امام ابو حنیفہ کی رائے ہوگی اور بعض اوقات امام شافعی کی رائے ہے، ہو سکتا ہے بظاہر اختلاف ہو لیکن دونوں اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں. اور خلاصہ بہرحال یہ نکلا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے زہد اور تقوی کی بنا پر مال کے متعلق بہت شدت برتتے تھے اور اپنے خیال پر اٹل تھے، مگر دوسرے صحابہ نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور نہ ہی ان سے تعرض کیا، یعنی کوئی بلا وجہ کی بحث و مباحثہ نہیں کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی مرضی دیکھ کر ان کو ربضہ میں آباد فرمایا، باہمی ناراضگی نہیں تھی، جیسے کہ بعض خوارج نے اس معاملے کا بہت غلط مطلب لیا ہے. جو خوارج ایک گروپ نکلا تھا جو اسلام سے خارج ہو گئے تھے اصل میں وہ لوگ. تو بہرحال تو کنز کیا ہوا، ہر مال کنز نہیں ہے. کون سا مال کنز ہے؟ جس کی زکات نہ دی جائے. جی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ختم کریں گے. ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے عبدالعلیٰ نے اور ہم سے سعید جریری نے ابوالعلیٰ یزید سے. اور ایک اور سند ہے کہ احنف بن کیس نے بیان کیا کہ میں قریش کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہے جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی پر رکھا جائے گا جو مونڈے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اور مونڈے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا. یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا. اب تک مجھے معلوم نہ تھا کہ کون صاحب ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سب تو بے وقوف ہیں. تو مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہے، تو جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر کیا احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ ابو ذر کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے. میں نے جواب دیا جی ہاں احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف تین دینار درست نہیں رکھتا کہ صرف تین دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں. ابو ذر نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ تو یہاں پر ایکچولی رسول اکرم نے 3 دینار اس لیے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر 3 دینار یا تو قرض ہو یا پھر آپ کا خرچ روزانہ کا 3 دینار ہو، اور رسول اکرم کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ایون جس شخص نے زکات بھی نکالا ہوگا اپنے مال کی، تب بھی اس کو حساب کتاب تو دینا ہی ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ جو آئے خرچ کر لے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ فضول خرچی میں آئے، اور یا ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا خرچ کر لے کہ بعد میں دوسروں سے مانگتا پھرے۔ یعنی اعتدال کا معاملہ ہے ایک مومن کا، کہ نہ فضول خرچ ہو نہ ہی بخیل ہو، بلکہ دونوں کے درمیان کا معاملہ ہو۔ تو بلا وجہ زیادہ مال جمع کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جمع کرتا ہے اور اس کی زکات ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر درد مند دل رکھنے والا مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ اس کا تو خوب بڑا بینک بیلنس ہو اور دوسرے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی پہنچ میں ہے لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اس میں خصوصاً رشتے دار آتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کا جو صلہ رحمی والے رشتے ہیں ان کی ضروریات کا خاص طور سے خیال رکھے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اصل میں وہ اسی لیے فرض ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے، اور ایسا نہ ہو کہ امیر امیر سے امیر تر بنتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر، بلکہ ایک بیلنس قائم رہے کہ امیروں کو چاہیے کہ اپنے مال سے غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو بھی پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔